بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسائل الجاهلية، جاهلية کی مسائل کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم بات کریں گے تین مسائل پر. پہلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 96. امام صاحب فرماتے ہیں، الافتخار بولاية البيت فذمهم الله تعالى بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون، سورة المؤمنون آیت نمبر 67. جہل کی مسئلہ نمبر 96، بیت اللہ کی ولایت پر فخر کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے فخر کرنا، یا بیت اللہ کی ولایت پر فخر کرنا. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مستکبرین بھی سامرا تہجرون، وہ بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے لوگوں پر تکبر اور فخر کرتے ہیں، راتوں کو کہانیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور تم سب بیہودہ باتیں کرتے ہو. ظاہر کیا مسئلہ ایسا ہے کہ مشرکین عرب جاہلیت میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کے متولی تھے اور حاجیوں کی اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی رکھوالی کرتے تھے، تو وہ اس اچھے عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتے تھے، فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، گویا کہ ہم اہل بیت اللہ ہیں. وہ یہ شرف صرف ہمارے لیے ہے، اور یہ خصوصیت ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم دوسرے لوگوں جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو شرف ہے، جو قدر ہے، اتنی ہی شرف و قدر ان لوگوں کی ہے جو اس گھر کی رکھوالی کرتے ہیں. ایسا ایک مسئلہ پہلے بھی گزر چکا تھا کہ فخر کرنا، فخر کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے حق پر کیوں نہ ہو. اور یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، عبادت پر فخر نہیں کیا جاتا، شکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ گھر کی رکھوالی کرنا، اس میں امن و امان قائم کرنا عبادت ہے. اور کیونکہ عبادت محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہوتا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر عبادت کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، فخر نہ کرے. فخر میں تکبر کی گھن آتی ہے، وہ متکبرین اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی پسند نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ قریش، مشرکین عرب جو اللہ گھر کی رکھوالی کرتے تھے، وہ اپنے رب کا احسان مانتے ہوئے، اس گھر کی تعظیم کرتے ہوئے، حق کے سامنے اپنے سر جھکا دیتے. اگر بیت اللہ کی رکھوالی اور اس کی خدمت میں تم لوگ فخر محسوس کرتے ہو تو پھر اس رب کے پیغام کے سامنے اپنے سر کیوں نہیں جھکاتے ہو؟ اس مطلب ہے کہ کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کو پسند ہے وہی خیر ہے, وہی حق ہے. جو ان کی خواہش نفس کے خلاف ہے وہ چاہے رب کی طرف سے کیوں نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں. ورنہ وہ دل سے مانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہے. شروع سے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہتے تھے, اسی شہر میں رہتے تھے, مکہ کے شہر میں پیدائش ہوئی, سب جانتے تھے. 40 سال تک سب ایک ہی نعرہ لگاتے تھے, ایک آواز میں سب لوگ کہتے تھے الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اچانک جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا پیغام اپنے قوم کی طرف لے کے جاتے ہیں, اب صادق الامین سے الکاذب کیسے ہو گئے, خائن کیسے ہو گئے؟ تو عجب بات ہے. اس سے بڑھ کر عجب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی رکھوالی کرنے والے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس گھر کے ارد گرد 360 بت بھی تھا. اچھا, اللہ کے گھر کی تعمیر تبریہ علیہ السلام نے کی, پھر جب اس میں دراڑیں پڑ گئیں پھر قریش نے خود تعمیر کی حلال مال سے, یہ تو معروف بات ہے. یہ بت کہاں سے آئے؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کی اجازت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اب وہاں پر بتوں کی رکھنے کی اجازت کس نے دی؟ خواہش نفس نے دی. اگر ان میں خیر ہوتا اور دل ان کے پاک ہوتے تو پھر کبھی فخر نہ کرتے دوسروں پر, بلکہ شکر سے کام لیتے. اور اگر وہ شکر سے کام لے لیتے تو شرک ان کے دلوں سے مٹ جاتا, ان کے دل پاک ہو جاتے. کیونکہ شکر عمل سے کیا جاتا ہے, صرف زبان سے الحمدللہ یا شکر اللہ کہنا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستکبرین بھی سامرا تہجون, تمہاری حالت تو دیکھیں, مستکبرین تکبر کرتے ہوئے دوسروں پر, مستکبرین دوسروں پر تکبر کرتے. کیا تکبر کرتے تھے؟ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے کہ ہم گھر کے رکھوالے ہیں, ہمارے جیسا کون ہے. اچھا تہجرون, اچھا سامرن, مستقبل بھی سامرن کے رات کو کافی دیر تک جاگتے رہتے اور اپنی تعظیم کرتے رہتے اور فخر کرتے رہتے کہ ہم اللہ کے گھر کے رکھوالے. کس سے کہانی شروع کر دیتے تھے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہمارے باپ دادوں نے یہ کیا, باپ دادوں نے وہ کیا, ہم نے گھر کیوں رکھوالی کی, فلان سال میں یہ چیز ہوئی تھی, اس وقت ہم نے اس طریقے سے روکا تھا. سامرن رات کو, سمر رات کو کہتے, لمبی دیر تک کس سے کہانی سناتے ہوئے, اور کس سے کہانی, کس کی؟ اپنے کارناموں کی, اپنے باپ دادوں کے کارناموں کی. تہجرون, کتنی گھٹیا بات کرتے ہو تم, کتنی غلط باتیں کرتے ہو تم. غلط بات کیا ہے؟ فخر کرنا. اگر شکر کر لیتے تو بہت اچھی بات ہوتی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. سورة التوبة نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے برابر کر دیا ان لوگوں کو جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, حاجیوں خدمت کرتے ہیں, اور ان لوگوں کی جو مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں. مسجد حرام کی تعمیر کرنا, رکھوالی کرنا, حاجیوں کو پانی پلانا ایک طرف اچھا عمل ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے دو, آخرت پر ایمان لے کے کیا, اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ لا يستوون عند الله, اللہ تعالیٰ کا برابر ہرگز نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی خیر عمل, یہ بھی خیر عمل ہے. تو حاجیوں کی خدمت کرنا, اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا, اس وقت قابل تحسین عمل ہے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان مضبوط ہو. تو ایمان سب سے پہلے ہے. اگر ایمان نہیں تو عمل بھی نہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو عمل بھی نہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات کیوں ہے؟ عمل پہلے بعد میں ہے؟ عمل بعد میں ہے. تو پہلے ایمان ہے. اور ایمان سے ایک ہو رہے تھے تو یاد رکھیں جو بھی قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور دین کے تعلق سے کوئی بھی عمل کرتا ہے اور اس پر پھر وہ فخر کرتا ہے تو ایسا شخص جاہلیت کے اس مسئلے میں ڈوبا ہوا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں. تو اگر قرآن اور سنت پہ عمل کرتا تو فخر سے کام نہیں شکر سے کام لیتا. قرآن اور سنت کی تعلیم شکر کی تعلیم فخر کی تعلیم نہیں ہے. اور ایک اور بھی غلط فہمی ہے اس مسئلے میں کہ قریشیہ سمجھتی تھی کہ کیونکہ ہم اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا, تو اس لیے ہم ٹھیک ہیں. غلط وہ ہے جو ہماری مخالفت کرتا ہے. اگر ہم شرک کر رہے ہوتے تو آج ہم گھر کے رکھوالی کرنے کے لائق نہ ہوتے. ہم لائق ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی بھی اجازت دی ہے گھر کے رکھوالی کی. لیکن یہ رکھوالی زیادہ دیر چلی. ابو جہل جب زمین پہ پڑا ہوا تھا اور اس کے جسم سے خون جاری تھا, اس کے آخری وقت تھا اور جنگ بدر کی ابتدا میں اس نے ایک دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں میں سے جو حق پر ہو اسے کامیابی عطا فرمانا, اس کی مدد و نصرت کرنا. اب تم زمین پہ گرے پڑے ہو تو اس وقت اور تمہیں یقین ہے کہ تم حق پر نہیں ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نصرت کی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, مومنوں کی ہے. اور آخری وقت ہے. کلمہ پڑھ سکتا تھا کہ نہیں؟ جب سر عبداللہ بن مسعود سامنے آئے اور دیکھا ابو جہل زمین پہ پڑا ہوا ہے اور سر قلم کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور سینے پہ پاؤں رکھا, تب تکبر دیکھی. کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ تم کہاں پر کھڑے ہو؟ تم یہ پاؤں تم نے کیسے رکھا ہے؟ یعنی آخری وقت میں بھی وہی فخر ہے, وہی تکبر ہے, یہ گھمنڈ. جب ٹوٹتے تو پھر ایسے ٹوٹتے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج ہمارے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہتے اگر ہم غلط ہوتے تو آج ہم ان مزارات کو قائم نہ کرتے یا گدی نشین نہ ہوتے یا ان مزارات کی خدمت ہم نہ کر سکتے. جب اللہ نے ہمیں پکڑا نہیں تو تم کون پکڑنے والے ہمیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ خیر میں بھی آزماتا ہے, شر میں بھی آزماتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو پکڑتا نہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کام کر رہا ہے. پھر تو زانی بھی تو کہے گا نا, زانی زنا کرنے والا جس کی پکڑ نہیں ہوتی وہ یہی کہتا ہے یار غلط ہوتا تو میں بھی پکڑا جاتا. سود خور بھی یہی کہتا ہے اگر میں غلط ہوتا میں بھی پکڑا جاتا. کتنے سود خور ایسے ہیں جن کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے یا جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یا جو سود کھاتے ہی مر جاتے ہیں, جانتے ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. سود کھاتے جاتے اللہ تعالیٰ اوروں کو مہلت دیتا رہتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں, اگر گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور اس کی پکڑ بھی نہیں ہوتی, اس مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے, جب اسے پکڑے گا پھر چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں پر کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. جب حرام ہے تو حرام ہے, چاہے چھوٹے سے چھوٹا حرام کیوں نہ ہو. وہ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ محرمات کے ارتکاب کرتے ہوئے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے. اس لیے سلف صالح رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے, سیدنا عبد المسعود رضی سے ثابت ہے, ان کے علاوہ اور بھی سلف سے ثابت ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے تو یہ سمجھتے کہ وہ پہاڑ کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اور جب کوئی فاسق یا فاجر کوئی گناہ کرتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ مکھی آ کے بیٹھے جسم پر, اس نے مکھی کو یوں ہلا دیا. تو مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اور جب تک توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا, سینے میں کوئی شادگی اسے میسر نہیں ہوتی. یہ خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جو لوگ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, واللہ بہت بڑے شر میں ہیں. اس لیے کبھی نہ سوچیں کہ اگر آپ شرک جیسی بدترین نافرمانی میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, ہم سب کو توحید و سنت پر قائم رکھے اور ثابت قدمی عطا فرمائے. اگر کوئی شخص شرک جیسے بدترین گناہ میں مبتلا ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی, بلکہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے, باجماعت پڑھتا ہے, پہلی صف میں پڑھتا ہے, حج بھی ہر سال کرتا ہے, روزے بھی ہر رمضان میں رکھتا ہے, ہر سال عمرہ بھی کر لیتا ہے, واللہ وہ خیر میں نہیں ہے. یاد رکھیں, یہ اس کے لیے استدراج ہے, ڈھیل ہے کہ وہ گناہ کرتا جائے کرتا جائے, سارے کے سارے اعمال اس کے اکارت ہے, کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. اتنی بڑی بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کر لے تیرے بھی عمل میں اکارت کر دوں. نبی کی نبوت جا سکتی ہے شرک کی وجہ سے, تو پھر کسی اور شخص کی عمل صالح, نماز روزے کیا کام آ سکتے ہیں کسی کے. اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر ہی نہیں سکتے, معصوم ہیں, معصوم عند الخطا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ پیغام امت کے لیے ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں قرآن لیکن سمجھتے کہاں ہیں, کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جہرت کے مسئلہ نمبر 97 امام صاحب فرماتے ہیں الافتخار بکونہم ذریت الانبیاء فأتى اللہ بقولہ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم, سورة البقرة 134. مثلا نمبر 97, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت سے ہونے پر فخر کرنا, بھی ہم انبیاء کی ذریت میں سے ہیں اور بنی اسرائیل فخر کرتے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں, اور لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے اتباع کریں کیونکہ ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اور انبیاء کی اولاد میں سے بنایا ہے. انبیاء کی ذریت میں سے ہونا فخر کی بات تب ہوتی اگر ان کی اتباع کی جاتی اور ان کے نقش قدم پر چلا جاتا اور تقوی کا راستہ اختیار کیا جاتا, کیونکہ اصل شرف جو ہے وہ نسب کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, اصل شرف جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاكم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے, سورت المسد, تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے. اور تب کہتے ہیں ہلاک ہونے کو, یعنی ابو لہب ہلاک ہو چکا ہے, جہنم کے ایندھن بن چکا ہے. ابو لہب کو نسب کام آیا؟ ابو لہب عبد المطلب کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے. اگر نسب کسی کے کام آتا تو اس کے کام آ جاتا, لیکن نسب کام نہیں آیا. اور اگر بنی اسرائیل سچے ہوتے اپنے دعوے میں کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور ہم ہمارے جیسا کون ہے, تو اتباع کر لیتے اپنے انبیاء کی. اور ان کے انبیاء نے آخری دو انبیاء نے, بلکہ سب سے آخری نبی بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اس نبی کی پیروی کرنا, اس نبی پر ایمان لے کے آنا جو میرے بعد آئے گا, جس کا نام احمد ہے. نام تک بھی بتا دیا. کیا آج نصارہ نے بات سنی ہے اپنے پیارے نبی کی بات سننی ہے؟ کیا یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سننی ہے؟ تورات اور انجیل میں, اس تحریف شدہ تورات اور انجیل میں آج بھی موجود ہے. کیا آخر نبی آئے گا, اس کی پیروی کرنا. تو اصل شرف تب ہوتا ہے جب انبیاء علیہ السلام کی بات مان لی جائے تو ان کی اتباع کی جاتی. تو اصل شرف ہے نبی کی اتباع میں, صرف نام یا نسب میں نہیں ہے. اور اصل شرف ہے انسان کے اپنے عمل میں. اس کے باپ دادا کا عمل اس کے کیا کام آئے گا؟ اگر کسی کے باپ دادا عالم ہے تو وہ اس کا علم اس کا عمل ہے, اس کو کیا ملے گا؟ اگر واقعی تم ان کو اچھا سمجھتے ہو, کہ قدر کرتے ہو, تعظیم کرتے ہو, احترام کرتے ہو, تو ان کے راستے کو اختیار کرو. تم بھی طلب علم کا راستہ اختیار کر لو, ایک دن تم بھی عالم بن جاؤ گے. لیکن وہ عالم تھے, وہ میرا نام ان سے جڑا ہوا یہ کافی ہے. لوگ تو علماء کی قدر کرتے ہوں گے, اولاد کی بھی قدر کرتے ہیں, اس لیے کہ چلو ان کی اولاد ہے. لیکن تمہارا اس میں کیا ہے؟ تو قدر اگر ہونی ہے تو عمل کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. یہ نہ کہو کہ میرا باپ کون تھا, مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, پھر پتہ چلے گا کہ واقعی تم کون ہو. نام والی پہچان نہیں, کام والی پہچان کی بات ہو رہی ہے. اور حساب بھی اس کام والی پہچان کا ہوگا. قیامت کے دن بھی حساب بھی کام والی پہچان سے ہوگا. آج اب جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو کافی ہوتا ہے فلان کا بیٹا ہو, یا آپ کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں, آپ کی محنت کو دیکھتے ہیں, آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کے باپ کا بھائی بھی ایسا گا یا دوست بھی ہے, وہ بھی اگر آپ کو رکھے گا تو کتنی دیر رکھے گا؟ اگر آپ خود نہ کہہ رہا ہو کتنی دیر کام پہ رکھے گا؟ وہ دو چار مہینے کہے گا یہ جان چھوڑو بھائی, یہ جگہ تمہارے لائق ہی نہیں ہے, نالائق ہو تم. میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ تم اپنے باپ جیسے اچھے انسان ہوگے, محنت کرنے والے ہوگے. تو میرے بھائی اب وقت آیا ہے, ہمارے بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں خود کچھ کرنا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اور عمل کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اپنی امت کو آگے لے کے جانا ہے. تو ہمیں باعمل مسلمان ہونا چاہیے, نام کا مسلمان نہیں. بس امت ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, بس امت ہی خوش ہیں, کر کیا رہے ہیں؟ اگر سچے پکے امت ہوتے تو آج ہمارے یہ حال نہ ہوتا جو آج حال ہے ہمارا. بنی اسرائیل نے جب اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا شروع کر دی, تو کیا سزا ملی؟ ایک وقت کی وہ بھی بہترین امت تھی, اپنے زمانے کی بہترین امت تھی بنی اسرائیل، وفضلناهم علی العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں. لیکن جب نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جن کی بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ان کے اولادوں میں سے ہیں، ان کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غربت علیہم ذلت والمسکر، ان پر لکھ دیا گیا ذلت، رسوائی اور محتاجی لکھ دی گئی. اللہ تعالیٰ کا ترازو ایک ہے، اگر کوئی بھی ذلت اور راستے اختیار کریں گے، اور ہر راستہ جو انبیاء کے راستے کے علاوہ وہ ذلت کا راستہ ہے، یہ قاعدہ بھی یاد کر لیا. صراط مستقیم صرف ایک ہے، باقی سارے راستے سبل ہیں، گمراہی کے راستے، ذلت اور رسوائی کے راستے ہیں. جس نے بھی انبیاء کے راستے کو چھوڑا ہے وہ ذلیل ضرور ہوا ہے. اس کے مال و دولت کو نہ دیکھیں، شکل و صورت کو نہ دیکھیں، اولاد کو نہ دیکھیں، دنیا کو نہ دیکھیں، اس کے دین کو دیکھیں. اگر صراط مستقیم پر ہے، قرآن، صحیح حدیث، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، تو خیر و عافیت ہے، اگرچہ فقیر کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المهاجرین، فقراء مہاجرین کا خاص ذکر کیا ہے. کیوں خاص ذکر کیا ہے؟ فقیر میں کوئی عیب نہیں ہے، عیب تو اس امیری میں ہے جو آپ کو اپنے رب سے دور کر دے. وہ فقیر جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے، اس میں شرف ہے. جیسے بات بیچ میں آ گئی ہے، فقراء المهاجرون رضی اللہ عنہم اجمعین، فقیر مہاجرین صحابہ جو ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، الزبیر، سعد بن وقاص، ابو عبید بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، یہ سارے جو نام ہیں، دس اشو بشر جنہ میں سے سارے مہاجرین میں سے ہیں. اور فقراء مہاجرین میں، فقراء کیوں ہیں؟ کیونکہ مکہ میں سب کو چھوڑ کے ہجرت کر کے ڈے زیرو سے، یعنی ابتداؤں کی زیرو سے ہوئے، کچھ نہیں اپنے ساتھ ہی لے کے آئے. سر عثمان تاجر تھے، ابراہم عوف بھی تاجر تھے، اور دوسرے بھی ان کے پاس کچھ تو تھا، اپنا گھر تو تھا، کچھ تو تھا، سب چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیں، آزمائش دیکھیں کہ ابتدا سے زیرو سے شروع کیا ہے. انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا ہے؟ مال دولت کچھ مانگا ہے؟ اب وہ پتہ، ایک دفعہ انہوں نے کیا مانگا ہے، پریشان ہوئے تھے ایک دفعہ. کیا پریشانی ہوئی تھی؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، پیسوں والے لوگ ہم سے زیادہ اجر لے کے جا رہے ہیں، فکر یہاں پہ، ہم سے زیادہ مال ہے، دولت ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. پیسے والے لوگ ہم سے زیادہ اجر لے رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ان کے پاس مال ہے، وہ نماز ہمارے جیسا پڑھتے ہیں، روزے بھی ہمارے جیسا رکھتے ہیں، وہ صدقات و خیرات ہم دے نہیں سکتے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے. فکر لینے کی نہیں ہے، فکر دینے کی ہے. تو ہم کیا کریں؟ آپ سے فرماتے ہیں پڑھو نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ کو 33 مرتبہ، اور 100 پورا کریں گے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک تک پڑھو. خوش ہو گئے کہ ہمیں ایسا ذکر بتا دیا گیا ہے جو ہمارے لیے خاص ہے، جس سے ہم اپنے ان بھائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو صدقات و خیرات دیں، ہمارے پاس دینے کا کچھ نہیں ہے، تو ان کے برابر ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ ہے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو تعلیم ہمیں دی وہ بھی کر رہے ہیں، پھر ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، پیسہ بھی دیا ہے، ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، سارعوا سبقت یہاں پہ، مسارعت یہاں پہ، الباقیات الصالحات میں، خیر اعمال میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، توحید میں، اتباع سنت میں، یہ ریس ہوتی ہے، یہ اصل مقابلہ ہوتا ہے. ہمارا کیا مقابلہ ہے آج دنیا کی ریس میں؟ کس نے کتنا کمایا، میرا کیوں کم ہے، اس کا کیوں مجھ سے زیادہ ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. وہ یاد رکھیں، اصل اعتبار ہے اپنے کام کا، نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور آج کے زمانے میں بعضوں کے ہم سید ہیں، ہم آل رسول میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، شرک، بدعات، خرافات، گندگی، بدکاریاں، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. عام ہوتے جا رہی ہیں اور کہتے ہیں ہم آل بیت میں سے ہیں. بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے, کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ آل بیت میں سے ہیں. بعض لوگ ان کو ہاتھ لگاتے ہیں, سر پہ ہاتھ لگاتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, پاؤں چومتے ہیں, کیوں؟ کہ آل بیت میں سے. عجب بات ہے. کیا فرق ہے ان لوگوں میں, ان یہودیوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنے انبیاء کے راستے چھوڑ کر فخر کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں. یہ بھی عمل چھوڑ کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کے, توحید اتباع سنت کے راستے کو چھوڑ کے فخر کرتے ہیں ہم سید ہیں, ہم آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آل رسول میں سے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایک نظر کافی ہمارے لیے, بس میدان میں یوں نگاہ کرم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم جنت میں. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کسی کو جہنم میں جلائے گا نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے نا, تو اپنے پیارے خون کیسے جلائے گا اللہ تعالیٰ؟ سننے ذرا یہ حدیث بھی سن لیں آپ, متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا معشر قریش اشتروا انفسکم. اے قریشیو, اے قریش کی جماعت, کون ہے قریش؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار سارے. اپنے آپ کو خرید لو عذاب سے. کیسے خرید لو بھی؟ یعنی کیا دینا ہے خریدنے کے لیے؟ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں تمہارا کوئی کام نہیں ہوں گا. میں یا عباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عباس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. یا صفیہ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے صفیہ آل صلی اللہ علیہ وسلم کی بوا. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. سلیمی من مالی ما شئتی, میرے مال میں سے جو تم چاہتی ہو مجھ سے سوال کر لو. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا, میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. متفق علیہ حدیث ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کی سفارش نہیں ہوگی؟ نہیں, سفارش تو ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں, شافع مشفع ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن شفاعت کے لیے شرط ہے, دو شرطیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی اجازت. اس لیے جس نے شفاعت کروانی ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے ایمان کی اور اتباع سنت کی, توحید کی اور سنت کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی سفارش کر سکیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. شفاعت کس کے لیے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی ہی شفاعت. کبیرہ گناہ کرنے والے, شرک کفر نہیں, کیونکہ مشرک اور کافر تو امت سے ویسے خارج ہے, اس کی کیا سفارش ہوگی؟ اور اگر کسی کافر کی سفارش ہو سکتی تو میرا ایمان ہے ابو طالب کی سفارش ہو جاتی. یعنی اس حدیث کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جیتی جاگتی مثال, ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے اور ابو طالب آپ سے بہت محبت کرنے والے تھے, لیکن جب ابو طالب نے تکبر کا راستہ اپنایا اور حق کے سامنے سر نہیں جھکایا تو کفر پر مرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے کہ اے چچا ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرے پاس کوئی ثبوت تو ہو, کوئی حجت تو ہو, سفارش کرنے کے لیے کچھ تو ہو نا, یعنی اپنے نے کچھ کر جاؤ دنیا میں تاکہ میں تمہارا کچھ کام آ سکوں آخرت میں. نہیں کیا تو پھر کچھ کام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے, پیارے چچا کے کچھ کام نہ آ سکے. سے مسلم کی روایت میں ہے کہ جہنم میں سب سے کم ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگار رکھ دیے جائیں گے, اس کا دماغ ابل جائے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ ابو طالب ہے. آیت جہد مسئلہ نمبر 98 امام صاحب فرماتے ہیں, الافتخار بالصنائع كفعل اهل الرحلتين على اهل الحرف. صنعت و تجارت پر فخر کرنا, بات فخر کی ہو رہی تو اسے میں نے تین مسئلے ایک ساتھ بیان کر دیے. صنعت و تجارت پر فخر کرنا, ہم جانتے ہیں کہ مشرکین عرب تجارت کا کام کرتے تھے، قریش تاجر تھے، کیونکہ مکہ میں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی، زمین جو ہے زرخیز نہیں تھی. اہل مدینہ تو یہی کام کرتے تھے، لیکن اہل مکہ جو ہے اکثر تجارت کا کام کرتے تھے. اور دو تجارتی قافلے سال میں ایک سال میں جاتے تھے، ایک شام کی طرف گرمیوں میں اور ایک یمن کی طرف سردیوں میں. رحلت الشتاء والصیف، جیسے کہ سورت کی سورت میں ذکر آیا، سورت قریش. پوری دیکھیں، پوری سورت کا نام اس قوم کے نام کی سورت ہے، لیکن ان کو پھر بھی عقل نہیں آئی. تو اہل مکہ قریش خاص طور پہ یہ فخر کرتے تھے کہ ہم اہل الرحلتین ہیں، ہم تو تاجر ہیں. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کسان ہو تم، تمہاری ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تم کام کرنے والے ہو، تو ان کو حقارت نظر سے دیکھتے کہ اصل شرف ہے ہمارا، کیونکہ ہم تاجر ہیں. تو اپنے پیشے پر فخر کرنا یا اپنی صنعت پر یا تجارت پر فخر کرنے جہد کے مسائل میں سے ہے. توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو فخر کی جگہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر کرنا چاہیے تھا، سبحان اللہ. لیکن جس نے بھی شکر کا راستہ، جو فخر کا راستہ اپنایا، وہ گمراہ اور ہلاک ضرور ہوا. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں، بعض لوگ فخر کرتے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، اور ان پڑھوں کو حقارت نظر سے دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے اس کی حیثیت؟ مولوی ہے، اس کی کیا حیثیت؟ حافظ قرآن ہے، اس کی کیا حیثیت؟ بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل شرف جو ہے وہ ڈاکٹر انجینئر بننے کا نہیں ہے، اصل شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. اصل شرف ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کتنا تم جانتے ہو. بعض ایسے ڈاکٹر میں جانتا ہوں جسے صرف سورۃ الاخلاص مشکل سے آتی ہے، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، زندگی میں نماز یہی پڑھتے رہتے ہیں بس. اور میڈیکل کی اتنی ہزاروں صفحوں کی کتابیں پڑھ چکے ہیں، یاد بھی کر چکے ہیں، پاس بھی ہو چکے ہیں، کتنی زیادتی ہے. قیامت کے دن بلندی درجات میڈیکل کی تعلیم یا انجینئرنگ یا دیگر دنیا میں تعلیموں سے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا حدیث قدسی میں، اے میرے بندے پڑھو قرآن مجید جیسے دنیا پڑھا کرتے تھے، اور بلندی درجات طے کرتے جاؤ. تمہاری آخری جگہ وہاں پر جہاں پر تم تلاوت سے رکو گے. یہ شرف ہے اصل میں. تو دوسروں کی تحقیر کرنا اور خود فخر کرنا محض یہ کہ میرے پاس کوئی دنیاوی علم ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے. ابو جہل والی اور ابو لہب والی جہالت ہے.
اور
یہ قرآن حفظ کرنے والے کے لیے ہے، اور جو دیکھ کے پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، کیونکہ اس وقت پڑھنے والا قرآن نہیں ہوگا. تو علماء فرماتے ہیں جو جتنا حفظ کر چکا ہے اپنے حفظ سے وہ پڑھتا رہے گا، بشرطے کہ موحد ہو، متبع سنت ہو. بار بار میں یہ کہتا ہوں، یعنی صرف قرآن کو حفظ کر لینا اور پھر اس کی مخالفت کرنا توحید میں خاص طور پہ، تو کیا حفظ کیا ہے؟ وہ تو الٹا جو ہے. اس لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ قرآن جو ہے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، بعض لوگوں کو پست کر دیتا ہے. بلند کسے کرتا ہے؟ جو عمل کرتے ہیں. اور پس کسے کر دیتا ہے؟ جو مخالفت کرتے ہیں. تو قرآن مجید اگر پڑھا ہے تو قرآن کا حق ادا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں پھر حافظ کیوں بنے ہم، کیونکہ عمل نہیں کرتے حافظ نہ بنے، پھر دونوں خیر سے گئے نا. آپ حفظ بھی کریں، آپ عمل بھی کریں، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
محرم میں سامنے ہوتے ہیں، سارے محرم میں اگر
آپ ایک کام کریں, پہلے تو نصاب, یعنی زکوٰۃ کا نصاب وہ خاص لمٹ ہے پیسوں کی, جب پیسے اتنے تک پہنچ جائے تو اب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور تقریباً 2,700-2,600 ریال کے قریب ہے. جب آپ کی جیب میں 2,700 ریال آ جائیں, فوراً ایک کام آپ نے کرنا ہے, ڈیٹ لکھ لو, تاریخ. مثال کے طور پہ آج 21/0/1435 ہے, آج کی تاریخ, آج کی تاریخ میری جیب میں 2,700 ریال آ گئے, میں نے کمائے, میں نے گنی, میرے ہاتھ میں ہے, یہ نہیں کسی کے پاس, میرے ہاتھ میں 2,700 ریال ہے اس وقت, تاریخ لکھ لی میں نے. اگلے سال 21/0/1435 میرے پاس کتنا پیسہ ہے اسی تاریخ میں, اگر 2,700 سے کم ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, اگر 2,700 سے زیادہ ہے, 20,000, 30,000, 50,000 جتنا بھی ہے, 2,700 کے برابر یا زیادہ ہے, 2.5-2.5% اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. جو بھی آپ کے پاس مال ہے, جو کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ گھر جس میں آپ رہتے ہیں, وہ گاڑی جو آپ چلاتے ہیں, وہ فیکٹری کی مشینری جو آپ کے پاس ہے, اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ گھر کوئی کرایے پہ دیا ہوا ہے تو اس کے گھر کی قیمت پہ کوئی زکوٰۃ نہیں, اس کی جو آمدنی اس پہ زکوٰۃ ہے اگر بچتی ہے تو. گویا کہ آپ نے ایک سال کے بعد 21/2/1435 جو آپ کی تاریخ ہے, اگلے سال میں جو بھی آپ کے پاس بینک میں پیسہ ہے, جیب میں پیسہ ہے, گھر میں پیسہ ہے, یا آپ نے کسی سے لینا ہے, سارا آپ وہ پیسہ اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے, پھر اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دیں گے آپ. آپ کہتے ہیں محرم میں آپ کے پاس 20,000 ہوتا ہے, آپ محرم کو نہ دیکھیں, سفر کو نہ دیکھیں, رمضان کو نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس نصاب کب پورا ہوا ہے, جس وقت پورا ہو جاتا ہے. اگر آپ نے محرم کو زکوٰۃ دینی ہے, ہر محرم کو دیتے, تو آپ محرم میں دیکھ لیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. آج نہیں بتائیں مجھے, محرم کو بتائیں, جب جب آپ نے زکوٰۃ دینی تب آپ کے ہاتھ میں کتنا پیسہ ہوگا, زکوٰۃ نکالو اس کی.
اب یہ زکوٰۃ نکال دیا, اب بیچ میں جب ہم کام کریں گے تو وہ 7,500 بھی ہو سکتے ہیں, 70,000 بھی ہو سکتے,
کوئی مشکل نہیں, بیچ میں نہیں,
اس میں سال تو پورا نہیں ہو رہا.
میں بتاؤں آپ کو, بیچ کو نہیں دیکھا جاتا, اس تاریخ کو دیکھا جاتا ہے جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. بیچ میں سے آپ کے پاس 2,00,000 آ جائیں, پھر خرچ ہو گئے,
زیادہ بڑھ گئے,
بڑھ گئے تو زکوٰۃ دو نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے تاریخ کو دیں, سمجھے میری بات, تاریخ کی بات میں نے کیوں کی ہے, آپ نے جس تاریخ کو زکوٰۃ دینی ہے آپ کے پاس اس وقت کتنا پیسہ ہے. اگر آپ نے ایک دن پہلے بھی پیسہ خرچ کر لیا ہے, بشرطے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں, اللہ تو بہتر جانتا ہے نا, اگر آپ نے پیسہ خرچ کر, مشین آپ نے خریدنی ہے, زکوٰۃ آپ کو محرم ہے, آپ نے حج میں مشینری خرید لی ہے, 20 دن کے بعد آپ نے زکوٰۃ فرض ہے, 1,00,000 کی آپ مشینری خرید لی ہے, باقی بچ کے 10,000, آپ کے پاس 1,10,000 ریال تھا, تو جب مشینری خرید لی ہے اس مشین میں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کتنے کی زکوٰۃ دیں گے, 1,10,000 کی دیں گے بس, وہ باقی 1,00,000 ریال اس کی کچھ زکوٰۃ آپ نے مشینری خرید لی ہے. آئی سمجھ کے نہیں, تو آپ نے تاریخ دیکھنی ہے, آپ نے پیسہ نہیں دیکھنا, تاریخ میں کتنے پیسے پھر دیکھنا ہے کتنے ہیں.
تاریخ میں آج کی تاریخ ایک تاریخ ہے, مثال کے طور پہ 20,000 موجود ہے,
ٹھیک ہے,
جب دوسری تاریخ اس دوسرا سال آئے گا, اس پہ ایک سال بیت جانے کے بعد یہی پیسہ بڑھ کے میرے پاس جو ہے 1,00,000 ہو گیا,
1,00,000 کی زکوٰۃ دو.
بیچ میں یہ جو پیسہ جو زیادہ بڑھ رہا ہے وہ تیسرے مہینے سے بڑھ رہا ہے, محرم میں ہم نے پیسہ پانی پانی پر رکھا 20,000 تھا, تیسرا مہینہ جو ہمارا چالو ہوا اس میں پیسہ میرے پاس ہو گیا, تین مہینے پیسے دے رہے اس میں بڑھ گیا اور پیسے,
ٹھیک ہے.
اب اس میں جو یہ تین مہینے غائب آ رہا ہے, پھر کچھ پیسے بڑھے چوتھے مہینے میں, کچھ پیسے بڑھے چھٹے مہینے میں, پھر پھر ایسے بڑھتا ہے, ایک دم سے نہیں بڑھتا ہے,
صحیح ہے.
اب اس میں کیا کرنا ہے,
یہ تو میں کہہ رہا ہوں
جی,
یا تو آپ ہر مہینے کا الگ الگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, جیسے ہم سیلری لیتے ہیں تنخواہ والے, ہر مہینے ہمیں تنخواہ ملتی ہے, دو راستے ہمارے پاس, یا تو ہر مہینے کی الگ الگ زکوٰۃ دیں, یا ایک دن متعین کر لے اور ایک دن میں پوری زکوٰۃ دے دیں, اگلے مہینے پچھلے مہینے سب کی دے دیں
جتنی بنتی
ہے. اب جس پچھلے مہینے کی زکوٰۃ فرض تو نہیں ہوا, ایک سال کے بعد فرض ہوگی نا, میں نے ایک مہینے یعنی 11 مہینے پہلے دے دی, میں نے اگلے سال میں زکوٰۃ دے چکا تھا کہ نہیں, آپ پر کوئی حق باقی رہتا ہے, نہیں رہتا, دے دیا آپ نے, اس کا بھی ویسا ہی ہے, تجارت والا کام بھی ایسا ہے. یا تو آپ ہر مہینے الگ الگ کیلکولیشن کریں, وہ آپ کر نہیں سکتے. اس لیے محرم کی جو آپ کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں کتنے آپ کے پاس پیسے ہیں, سب زکات نکال دیں, کچھ آپ نے پہلے نکال دیں, کچھ بعد میں نکال دیں, بس بات ختم. گویا کہ آپ نے اس طریقے کو ہر سال زکات نکالنی ہے. نہیں وہ بھی ساتھ میں انکلوڈیڈ, وہ بھی ساتھ میں.
جو رقم موجود ہے اس پہ
زکات
بھی نکلے گی, جو باقی رہے گا اس پہ بھی نکلے.
باقی کون سا رہ گیا؟
سال پورا ہونے پہ 20,000 میں 18,000
ہمارے
پاس آیا, 2,000 باقی رہ گیا.
میں بات آپ
20 پہ نکلے گی,
18
بھی نکلے.
پورے 20 پہ نکلے گی. دیکھیں آپ کے پاس پہلے 20,000 ہے, آپ نے 20 لکھ دیا محرم میں, سفر میں کچھ نہیں ہے, ربیع اول میں 20,000 ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر کرتے کرتے کبھی 20 کبھی 10 کبھی 5 کرتے کرتے اگلے محرم میں آپ کے پاس 1,00,000 ہے, کتنی زکات دیں گے؟
1,00,000 میں ہمارے پاس 60,000 موجود ہے, 40,000 باقی ہے. تو وہ
40 کدھر باقی ہے؟
مارکیٹ میں.
ہاں
اس پہ نکلے گی یا کیول 60 پہ نکلے؟
جو مارکیٹ میں آپ کے 40,000 موجود ہے وہ ادھار میں ہے یا
ادھار میں؟
ہاں جو ادھار میں ہے اگر وہ آپ کو دے دیتے ہیں مانگنے پر فوراً تو 100,000 میں شامل کر کے دے دیں. اگر وہ نہیں دے پاتے, مسکین ہیں فقیر ہیں, ان کا ہاتھ تنگ نہیں دے پاتے, تب آپ اپنی 60,000 کی زکات دیں گے اور وہ جتنی بھی قرض ہے 40,000 کے جب ملے گا اس کے 1 سال کی زکات دیں گے. لیکن اگر آپ نے سامان خریدا ہوا 40,000 کا, 60,000 آپ کی جیب میں ہے ہاتھ میں ہے اور 40,000 کا جو ہے آپ کے پاس سامان ہے, کپڑا ہے کچھ بھی ہے, وہ بھی آپ کا مال ہے نا, تو اس کی آپ پوری انوینٹری کیوں کرتے ہیں؟ انوینٹری کر کے دیکھیں گے کتنی کی مالیت کا میرے پاس مال ہے, پھر اس کو اس میں ایڈ کر لیں گے آپ جو 60,000 ہے, کتنی مالیت کا کپڑا ہے میرے پاس, پھر اس کی زکات پوری مکمل نکالیں گے آپ. جو آپ نے ادھار دیا ہوئے باہر وہ بھی آپ کا اپنا ہے, بزنس میں آپ کے پاس دو راستے ہیں. اگر تو آپ ادھار بار بار یعنی آپ کو ماہانہ قسط ملتی ہے ادھار کی, عام طور پہ یہی کام ہوتا ہے نا, ماہانہ قسط لوگ دیتے ہیں
تو پیسے نہیں ملتے ہیں. جیسا کہ ہم لوگوں نے اس سال کام کیا, دکاندار نے پیسہ حساب نہیں کیا, 1,00,000 روک لیا ہمارا, اب ہمارے پاس پونجی میں تو 20,000 پڑا ہوا ہے, 1,00,000 وہاں باقی ہے, اب کیا کرنا ہے اس میں؟
جب 1,00,000 آپ کو ملے اس کی زکات 1 سال کی نکال دیں.
1,00,000 اکٹھا نہیں دیتے وہ, جب کام شروع ہوگا ایک مال جائے دوسرا مال کو پیسہ دیں گے.
زکات کے ایک کلیہ بتا دوں میں آپ کو, زکات اس مال کی جو آپ کے ہاتھ میں, جو آپ کے ہاتھ میں اس پہ کوئی زکات نہیں ہے, جو آپ کے ہاتھ میں ہے, جو باہر مال ہے جو آپ سرکولیشن میں ہے وہ آپ کو آتا رہے گا, آپ دے تو رہے ہیں اسی میں سے. ابھی 40 ہے, کل اگلے مہینے 55 کہاں سے ہوا, یا 2 مہینے کے بعد 60 کیسے ہو گیا, وہ آپ کو دے رہے ہیں تو آپ سرکولیشن میں ہے کہ نہیں, اس کی آپ زکات نکالتے جا رہے ہیں کہ نہیں. تو اس طریقے سے جو بزنس میں کام چلتا ہے, جو آپ کے ہاتھ میں اب وہ دیں گے, جو آپ کے ہاتھ میں وہ کیسے دیں گے آپ, وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. وہ تو آپ گمان پر جو غلط ہو ون ہے اس پہ دیکھے کہ کس مہینے میرے پاس اتنے اماؤنٹ ہوگی, 1-2 مہینے آگے پیچھے میں کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. اللہ سبحانک اللہ.